أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلناه منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
جب پنکھے کو گھومنے والا کرتے پوری ایک دم ہوا لگتی ہے بہت زور. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 ہے اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کو بند نہ کریں گھومنے والا کر دیں تاکہ ڈائریکٹ ہوا نہ پڑے. اس آیت میں ان آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اور کفار کے کچھ اعتراضات کا جواب دیا اور وہ بڑے ایک اصولی قسم کے ان کے اعتراضات اور سوالات تھے. فرمایا کہ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے مثال بیان کی اور یہ مثال بیان کی، واقعہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا جتنے معبودوں کی ناحق عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کسی میں کوئی خیر نہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جتنے معبودوں کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے ان ناحق عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کسی میں کوئی خیر نہیں. اس پر قریش کے بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ نصرانی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. کیا اعتراض ہوتا ہے نا، حدیث میں بھی آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی کریم، اب یہ لوگ بھی آج کل سوال کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا، کہ جتنے معبودوں کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے ان میں خیر نہیں، تو عبادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوتی، وہ تو اللہ کے نبی، اور عبادت حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی کی جاتی تھی، یہودی ان کی عبادت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ تو اللہ کے بیٹے، ان کی عبادت کرتے تھے، معبود مانتے تھے، ایک طبقہ تھا یہودیوں کا، حالانکہ اللہ کے نبی تو خیر ہی خیر ہوتے ہیں چاہے کسی زمانے میں ہو. تو یہ ایک اعتراض ہوتا تھا، یہ ایک سوال تھا. اسی طریقے سے تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت ارشاد فرمائی. تو تین قسموں کے سوالات انہوں نے اٹھائے، مفسرین نے جو اس کی روایتیں بیان کی وہ یہ کی، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، یا معشر القریش لا خیر فی احد یعبد من دون اللہ، اے قریش کے لوگوں کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں. تو اس پر مشرکین نے کہا کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں لیکن آپ خود مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور اس کے نبی تھے. تو ایک طرف آپ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے، دوسری طرف آپ نے یہ فرمایا کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان میں خیر نہیں ہے. تو دونوں باتوں میں کیا ہو گیا؟ کنفلکٹ ہے، تضاد ہے. تو اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی. دوسری روایت یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ جن کی انکم وما تعبدون، بے شک تم لوگ اور جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے، حسب جہنم، وہ کیا ہے؟ وہ جہنم کا ایندھن ہے. بلا شبہ اے مشرکو تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس پر عبداللہ ابن زبع رنی نے جو اس وقت کافر تھے یہ کہا کہ اس آیت کا تو میرے پاس بہترین جواب موجود ہے، اور وہ یہ کہ نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی، تو کیا یہ دونوں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ اعتراض کی. یہ بات سن کر قریش کے مشرکین بہت خوش ہوئے کہ بھئی چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے کی بات جو ہے وہ کیا ہو گئی، وہ غلط ثابت ہو رہی ہے، قریشی کو تو بہانے چاہیے. اس پر اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی. تیسری روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے یہ بےہودہ خیال ظاہر کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں. ان کی مرضی یہ ہے کہ جس طرح نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو پوجتے ہیں اسی طرح ہم بھی ان کی عبادت کیا کریں. یار یہ بندی کر دو، میں مستقل کہہ رہا ہوں، اس کو گھومنے والا کر دو، ڈائریکٹ ہوا مجھے تکلیف پہنچاتی ہے. اس کو ایک طرف کیوں کر دیتے ہیں یار بار بار، ڈائریکٹ ہوا مستقل، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے. تو بند کر دے اس کو. تیسری روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے یہ بےہودہ خیال ظاہر کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں. ان کی مرضی یہ ہے کہ جس طرح نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو پوچھتے ہیں اس طرح ہم بھی ان کی عبادت کیا کریں. یہ سوال تھا کہ جس طریقے سے نصارہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ خیال ظاہر کیا کہ نبی کریم نعوذ باللہ اپنی طرف سے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنی طرف سے لگا لگاتے ہیں باتیں، انہوں نے یہ بات کی کہ جس طریقے سے یہ اپنی طرف سے بات چلتی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدائی کا دعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، یہ اپنی طرف سے مفروضہ قائم کیا، اور اوپر سے جملہ یہ جوڑا کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسرے لوگ عبادت کرتے ہیں اس طرح ہم بھی آپ کی عبادت کر لیا کریں. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں. تو تینوں شان نزول کے بارے میں جو روایات آتی ہے، حاصل ان سب کا ایک ہی ہے. حاصل ان کا یہ تھا کہ کیا ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کیا ہم اللہ کے نبی کی عبادت کر لیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی تھی. دوسری بات یہ آگئی جو شروع میں آئی تھی کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تو وہ کہتے تھے اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ دوزخ میں جائیں گے اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی نعوذ باللہ دوزخ میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کی بھی عبادتیں کی جا رہی ہیں. باسن مر یہ اعتراض ان کی طرف سے ہوا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تمام انبیاء کرام کو برحق کہا اور ہیں، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت تعریف فرمائی. تمام انبیاء کرام برحق ہیں، ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء ہیں انبیاء برحق ہیں، اپنے اپنے وقتوں میں انبیاء رہے، ان کی بس فرق اتنا ہے کہ وہ ان انبیاء کرام کی تعلیمات مخصوص مدت کے لیے تھی، ان کی نبوت بھی مخصوص مدت کے لیے تھی، وہ مدت ختم ہوئی ان کی نبوت کا زمانہ بھی ختم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اوپر نازل ہونے والا قرآن پاک، وہ مستقل قیامت تک کے لیے ہے، اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اس کے اندر وقفہ کوئی نہیں ہوگا. وقفے سے مراد یہ کہ آپ کی نبوت بلا کسی تسلسل کے قیامت تک نبی آخر الزمان ہے، وہ آخر الزمان رہیں گے. آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب وہ کیسے ہے؟ آخر تک ہے، قیامت تک کے لیے، اس کے اندر کوئی تسلسل کوئی وقفہ نہیں ہے. اس کے بونا وہ کتاب منسوخ ہونی ہے، وہ قیامت تک کے لیے چلے گی. تو جب یہ بات ہوئی، اس کا جواب یہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ کسی نبی نے یہ خواہش نہیں کی کہ میری عبادت کی جائے، کسی نبی نے میری یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ میری کیا کی جائے، عبادت کی جائے. ایک نمبر دو، نہ کسی نبی نے عبادت کو پسند کیا، ہمیشہ عبادت کے اوپر کیا کی، نکیر کی، ہمیشہ عبادت کے اوپر کیا کی، نکیر کی. کوئی کسی نبی کی، کوئی نبی ایسا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا کہ میری عبادت کی جائے، کب حضیر علیہ السلام نے کب کہا؟ یہ انبیاء کرام تو پیغام توحید کا لے کر آئے، لہذا عبادت کے لائق ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی. اس کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، سجدہ کسی کو نہیں ہو سکتا، دعائیں کسی سے نہیں مانگی جا سکتی. جو یہ اصول یاد رکھیے، اللہ رب العزت کے جتنی باری تعالی کی صفات ہیں، باری تعالیٰ کی ذات ہیں، باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان ہے. اس ایمان کے اوپر اسی پر ہر انسان ایمان لاتا ہے. کوئی انسان اگر کسی حوالے سے ان میں کسی کو شریک مانے گا، وہ شرک کا مرتکب ہوگا. وہ کس کا مرتکب ہوگا؟ شرک. تو اس کو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ در حقیقت کہ اللہ جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ در حقیقت کوئی نبی کی خواہش نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ کسی نبی نے کبھی اپنی عبادت کرنے کو کہا، کبھی کسی نبی نے نہیں کہا، کبھی کسی نے کوشش نہیں کی تو سب نبیوں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ نبی تو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، شرک سے توبہ کروانے کے لیے لے کر آئے تھے کہ تاکہ لوگوں کو شرک سے توبہ کروائیں، تو وہ کیسے عبادت کو قبول کرتے؟ تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ وہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے. اس سے مراد یہ تھی کہ یا تو وہ بت مراد ہیں جس کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تلاش کر اور بنا کر اس کی عبادت شروع کی، یا پتھر، درخت، یا کوئی اور چیز جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ مراد ہے، وہ بت وہ مراد ہیں جن بتوں کو لوگ اپنے ہاتھوں سے بنا کر اور تراش کر عبادت کیا کرتے ہیں. یا کوئی ایسا جھوٹا خدائی کا دعویدار پیدا ہو گیا جو یہ چاہتا تھا کہ میری عبادت ہی کی جائے, جیسے فرعون ہے جو یوں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلا, نمرود ہے وہ یوں کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں. مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی وہ لوگ مراد ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. اگر کوئی کسی نبی کی اجازت کے بغیر, جیسے آج کل کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں, وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت اور اللہ رب العزت ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے, یہ تو یہی تو شرک کرتے ہیں اور پھر ان کی عبادت کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے کبھی اگر عیسائیوں کو دیکھا ہو, ان کے گھروں میں جانا ہو تو ان کے گھروں میں حضرت مریم علیہ السلام کی مورتیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا کر رکھتے ہیں. تو آج اگر وہ کرتے ہیں ان کی عبادت تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی تو نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو, کبھی بھی نہیں کہا. اگر کبھی کیے ہوگی کسی نے تو انہوں نے نکیر کی ہوگی, کیونکہ یہ تو تمام انبیاء کرام برحق ہیں, دعوت ایمان کی لے کر آئے ہیں, شرک سے توبہ کروانے کے لیے آئے. تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ در حقیقت جو لوگ خود مدعی ہیں خدائی کے اور وہ اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں وہ دوزخی ہیں, یا وہ بت ہیں, یا وہ درخت پتھر وغیرہ ہیں جن کو لوگوں نے اپنے لیے معبود مقرر کر رکھا ہے, وہ مرادیں سے. اس کو اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا, ولما ضرب ابن مریم مثلا, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی اور بعد یہ بیان فرمائی کہ عیسیٰ ابن مریم کی, تو ایک قوم ان میں سے چلانے لگی, یا صدون کے معنی آتے ہیں کہ خوشی سے اچھلنے لگی, چیخنے لگی خوشی میں کہ دیکھو جی ہماری بات تو صحیح ہو گئی, ہم ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ وہ دوزخ کا ایندھن ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہے, یہ کیسے ہو سکتا. تو جو لوگ حق پر نہیں ہوتے نا, وہ لوگ ان باتوں کی کوششیں کرتے رہتے ہیں, کسی طرح دوسرے کے کلام میں عیب نکالا جاتا. تو جن لوگوں کو ایمان قبول نہیں کرنا تھا وہ ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی عیب نکالے یا اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کوئی عیب نکالے, تو بہانہ چاہیے. تو ان کو بہانہ مل گیا اعتراض کرنے کا, اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا. وقالو, اور ان لوگوں کی بات نقل کی جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آلہتنا خیر ام ہو, کیا ہمارا خدا بہتر ہے یا وہ. ما ضربوہ لک الا جدلا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو مثالیں تو آپ پر ڈالتے ہیں یہ لوگ جھگڑالو ہیں, ان کو بات پر اعتراض چاہیے. جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں ہر وقت ان کو جھگڑا اور مناظرہ چاہیے ہوتا, بات بے بات بس بحث کرنا, جھگڑے کرنا, مناظرے کرنا, محفلیں سجانا, یہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بات پسندیدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پہنچاتے تھے اور وہ پیغام اپنا کیا, اللہ کے نبی اللہ رب العزت کا پیغام ہوتا تھا, جو پیغام وہ ان کو پہنچاتے تھے قرآن پاک کی آیتیں ہوتی تھی یا اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہوتی تھی, اس پر وہ لوگ اعتراض کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنی بات کرتے, پیغام ان کو حق کا بتاتے. یہی معاملہ ہمارے بزرگوں کا بھی ہے کہ اپنی بات پوری کرو دلائل سے, دلیل سے بات کرو, بحث بات بر بات لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرو, اس میں مت آؤ. وما ما ضربوہ لک الا جدلا, وہ لوگ اس کو نہیں بتاتے مگر کیا بتا کہ کون لوگ ہیں وہ. وہ لوگ وہ ہیں جو نہیں ڈالتے بات آپ پر مگر اس لیے کرتے کہ وہ جھگڑالو ہیں, ان کو جھگڑے چاہیے. بل ہم قوم خصمون, بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ قوم کون سی ہے, جھگڑالو قوم ہے, جھگڑے جھگڑے جھگڑے, مناظرے, بحث مباحثے. اور میں نے یہ بات پہلے بھی درس میں کئی مرتبہ عرض کی, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت بحث کرتے ہیں دینی معاملات میں, ان کو عمل نہیں کرنا ہوتا. میرا اپنا تجربہ بھی یہی ہے اور لوگوں کا بھی تجربہ یہی ہے, ان کو عمل نہیں کرنا ہوتا, ان کو بہت گزاری چاہیے ہوتی ہے. شادی میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوست احباب کی مجلس ہے تو چلو انتظار کی گھڑیاں ختم کرنے کے لیے کوئی موضوع تو ہونا چاہیے, تو چلو کوئی دین کا موضوع مل گیا اور اب بحث شروع کر دی. اور جب کوئی کھانے پینے کا اعلان ہوگا تو فوراً اٹھ کے بھاگ جائیں گے، پلٹ کے بھی نہیں پوچھیں گے کیا بات ہوئی تھی. یہ وہ لوگ کبھی بھی امر کرنے کے لیے نہیں بحث کرتے، ان کو بہت گزاری چاہیے ہوتی ہے، وقت ملا ہوا ہے بہت گزاری، یہ عادت ہے. جو طریقہ ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے کتنے کتنے مشکل احکامات آئے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. دیکھیے ہماری جو نشو نما ہوئی ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی، مسلمان ماں باپ کے ساتھ ہوئی، انہوں نے ہماری تربیت کی، بچپن سے ہم نے کانوں میں یہ تو کرم ہے میرے رب کا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، بچپن سے ہم نے اذانوں کی آوازیں سنی، اپنے بڑوں کو مسجدوں میں جاتے ہوئے دیکھا، قرآن پاک کی تلاوت کی تلاوت سنی، مسئلے مسائل سنے، دین کی باتیں سنی. ہمارے لیے وہ پابندیاں کوئی نئی چیز ہی نہیں رکھتی کیونکہ بچپن سے اسی ماحول میں آنکھ کھولی. مسجد جانا مشکل یوں نہیں لگتا کہ بچپن سے جب سے آنکھ کھولی اپنے بڑوں کو مسجدوں میں جاتے ہوئے دیکھا، اہل محلہ کو مسجدوں میں جاتے ہوئے دیکھا، مسجدوں کو آباد دیکھا، حلال کھانے کی فکر ہمیشہ سے دیکھی، روزے ہمیشہ اپنے بڑوں کو رکھتے ہوئے دیکھا، تو پتہ نہیں کس مرحلے پر بچپن میں روزے کے عادی بھی ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا. یہ ماحول تھا نا، اس ماحول نے ہمیں سکھایا. صحابہ کرام کو دیکھو کس زندگی کے عادی تھے، وہ شرک کی زندگی اور کفر کی زندگی، جب تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور دنیا بھر کی
خرابیاں
اس معاشرے کے اندر، ہر جرم ہر برائی اس میں ہوتی تھی.
ایک دم نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنی، پتا چلا کہ کوئی نبی آئے، نبی نے کلمہ توحید کی بات کی، اس توحید کے اندر پھر ہر چیز اس ماحول سے مخالف تھی، ہر چیز اس ماحول سے مخالف تھی. چوری چکاری کے وہ عادی، قتل و غارت گری کے وہ عادی، بے حیائیوں کے وہ عادی، شراب نوشی کے وہ عادی، ہر جرم ان کے ہاں ایک معمول تھا. عبادت بتوں کی کیا کرتے، اپنی مرضی سے کیا کرتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے، آپ نے سب سے پہلے بت پرستی کو ختم فرمایا، شرک کو ختم فرمایا، کفر کو ختم فرمایا، پھر نمازیں، پھر اللہ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض اسلام ہیں ان کا عادی بنایا، جھوٹ سے توبہ کروائی، شرک سے توبہ کروائی، بے حیائی کے کاموں سے توبہ کروائی، کون کون سے کام کروائے، اور پھر جو عادتیں صحابہ کرام کو ایسی پڑی ہوئی تھی جو مشکل عادتیں تھیں، شراب نوشی کی عادت. میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، آج کسی کے لیے تمباکو چھوڑنا مشکل ہے نا جی، سگریٹ چھوڑنی مشکل ہے، نسوار چھوڑنی مشکل ہے، حالانکہ بڑے ہلکے نشے ہوتے ہیں. صحابہ کرام تو شرابیں، مٹکوں کی شرابیں پینے والے لوگ، رگ و پہ کے اندر شرابیں دوڑ رہی. لیکن جب حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کہ خمر والمیسر، جوا، انصاب اور ازلام، اس زمانے کے قسمت بتانے کے حالات کا ایک طریقہ تھا وہ، رجس یہ پلید ہے، ناپاک ہیں، شیطانی اعمال ہیں، فاجتنبوه، اس سے بچو، امر کا صیغہ ہے، لازم بچو. حدیث شریف میں فرمایا، آتا ہے روایات کے اندر، مدینہ طیبہ میں اس طرح شراب گلیوں کے اندر بہ رہی تھی جیسے پانی، بارش کا پانی بہتا. حکم آیا، کسی صحابی نے پلٹ کر نہیں پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا کریں، کیسے ہوگا؟ نہیں، حکم آ گیا، حکم آ گیا. یہ شان صحابہ کرام کی، مشکل مشکل حکم آئے. جب حکم آ گیا، کسی صحابی نے پلٹ کر بحث کی، کبھی آپ مجھے بتا دو کہیں آپ نے واقعہ پڑھا ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے، حضرت عمر فاروق ہوئے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، پھر ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، پھر صحابیات، پردے کا کتنا مشکل حکم تھا، عادی نہیں تھے پردے کی. ہمارے معاشرے میں ہماری صحابیات رضی اللہ عنہ، بے پردگی کا ماحول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے احکامات فرمائے، بجالے کہ کسی صحابیہ نے بحث کی کہ یا رسول اللہ ہم کیسے کریں گے، بس جو حکم آ گیا آمنا وصدق. یہ شان کس کی ہے؟ صحابہ کرام. یہ صفت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرما, ہمارے اندر پیدا فرماتے. ہمیں جب یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے قرآن میں یہ حکم آیا, میرے اللہ نے بیان فرمایا, میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, بس آمنا وصاب کرنا ہے کام. ما ضربوہ لک اللہ جدلا, یہ لوگ آپ سے جب باتیں کرتے صرف جھگڑالو ہوئے اس لیے کرتے ہیں, ان کو عمل عمل نہیں کرنا. بل ہم قوم خصمون, یہ جھگڑالو لوگ ہیں, ان کے چکر میں بتا. ہمیں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے بلا چون چرا عمل کرنے کی عادت ڈالے. ابھی بقرعید گزری, میں تحریریں پڑھ پڑھ کے لوگوں کے ہر سال ہی پڑھتا ہوں, اس سال بھی وہی پرانا راگ الاپنا کہ اتنے پیسوں کی مسجد بنوا دو, اتنے پیسوں سے غریبوں کا علاج کروا دو قربانی کے پیسوں سے. بھائی آپ ضرور کرواؤ, کس نے آپ کو منع کیا؟ پورا سال کھلا پڑا ہے. سبحان اللہ, کسی غریب کی مدد کر دو, کسی ضرورت مند کا علاج کروا دو, پانی کی ٹنکیاں بنوا دو, کنویں کھدوا دو, ٹیوب ویل لگوا دو. سبحان اللہ, بہت اچھی بات. لیکن ایک واجب کے پیسے چھوڑ کر جو پیسے وہاں لگ رہے ہیں اس کی جگہ دوسری جگہ لگا دو, آپ کو کتنے لوگ بولتے ہوئے نظر آئیں گے. بعض لوگوں نے تو ایسے ایسے جملے لکھے جو میں نے پڑھے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی انسان کے دل میں ایمان ہو اس کے منہ سے ایسے جملے نکل جائے. اتنے گرے ہوئے جملے قربانی کے حوالے سے, میں الفاظ میں ادا بھی نہیں کر سکتا, آپ کو ہمت نہیں ہوتی ادا کرنے کی. توہین دیکھو, حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. کسی انسان کا حکم ہے؟ عام آدمی کا حکم ہے, میرے رب کا حکم ہے. وہ جو دے چاہے مارو 25 لازم کرے, اس کو کون پوچھنے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لیکن آپ نہیں ماننی. اب یہ وہ طبقہ ہے جو کبھی آپ کو کرکٹ کے میچوں پر اعتراض کرتا ہوا نظر نہیں آئے کہ جتنے بڑے بڑے کپ ہو رہے ہیں, فلانے ورلڈ کپ ہو رہے ہیں, فلانے جناب کرکٹ کے میچز ہو رہے ہیں, ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں, وہ جو پیسہ مان لگتا ہے اس سے کسی غریب کی مدد کرتا, کبھی بھی نہیں کوئی بولے گا آپ کو, کبھی آپ کو آواز سنائی نہیں دے گی.
شادیوں پہ اتنا فضول رسموں پہ کتنا پیسہ مارا لگتا ہے,
کبھی آپ کو وہاں کوئی بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن جہاں اللہ کا حکم آیا اور یہ کھڑے ہوئے, بل ہم قوم خصمون, قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں, ان کو جھگڑے چاہیے. ان ہو اللہ عبد انعمنا علیہ, اللہ تعالیٰ فرماتے عیسیٰ علیہ السلام وہ تو ہمارے بندے ہیں. انعمنا علیہ, ہم نے ان پر اپنی بے شمار نعمتیں نازل کی, نبوت سے سرفراز کیا, ان پر اللہ نے اپنی آسمانی کتاب انجیل بھیجی, کتنے معجزات ان کے اوپر اللہ نے ظاہر فرمائے. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور ہم نے ان کو مثال بنایا بنی اسرائیل کے لیے, ہم نے ان کو کھڑا کیا بنی اسرائیل کے لیے. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے, جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہت مقرب بندے تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے یقیناً تھے ہمارے مقرب بندے. اور یہ جو کافر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جاتی تھی, اور
جن کی عبادت کی جائے گی اللہ کے علاوہ وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا میری عبادت کی جائے, نہ ان کا حکم تھا. لوگ کرتے ہیں, بدعقیدگی کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہر چیز کے اندر ضابطے سے ہٹ کر اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ. اللہ رب العزت
یہ دکھنے دنیا کے اندر,
پوری دنیا میں ایک نظام بنایا, یہ قانون فطرت ہے کہ پیدائش کسی بھی جاندار کی, چاہے پودے کیوں نہ ہو, چاہے جنات کیوں نہ ہو, چاہے انسان کیوں نہ ہو, چاہے نباتات کیوں نہ ہو, پیدائش کا عمل مذکر اور مؤنث سے ہوگا. انسانوں کے ہاں بچے بھی مرد عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں, جانوروں کے ہاں بھی بچے مذکر اور مؤنث کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. پودوں کے اندر بھی جو پودے اگتے ہیں, جو ان پہ پھل آتے ہیں, پھول آتے ہیں, وہ بھی مادہ اور نر کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. خدا کا ایک ضابطہ, اللہ کا ایک ضابطہ. لیکن
اللہ تعالیٰ کسی ضابطے کے پابند تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ اس قانون فطرت سے ہٹ کر بھی مثال دکھاتے ہیں تاکہ ہم یہ بتا دیں کہ ضابطے میں ہم نے بتایا اس ضابطے کی خلاف ورزی کرنے میں ہمارا بس میں یہ ہماری طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے طاقت کا مظاہرہ دکھلاتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا.
حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری فرشتوں نے,
ان کو وہ امید سے ہو گئی اور بچے کی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی, بچہ بھی اللہ کا نبی بننے والا. یہ عام دستور سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دیکھو ضابطہ وہ ہے لیکن ہم ضابطے کے پابند نہیں, قدرت کاملہ ہماری ہر جگہ چلتی ہے وہ یہ.
اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے جو عمل دکھایا اس لیے تھا تاکہ اپنی قدرت دکھاتے.
لیکن عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی پیدائش کے لیے باپ کی ضرورت پیش نہیں آئی تو یہ خدا ہیں. یہ کون ہیں؟
خدا ہیں. عیسائیوں نے ان کو اپنا خدا مان لیا, ایک طبقے نے ان کو خدا مان لیا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے بندے ہم نے ان پر انعام نہیں کیا. دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ یہ فرماتے, دوسرے مفسرین حضرات نے اس کی یہ تعبیر فرمائی کہ چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے اللہ نے یہ طریقہ بنایا کہ ان کی جب موت آتی ہے ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے. یہ ضابطہ ان تمام جانوروں کا کیا, پرندوں کا کیا, نباتات پودوں کا کیا, ان کی موت کا الگ طریقہ, پرندوں کی موت انسانوں کی موت اسی طرح ہوتی ہے کہ ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے. ایسی کوئی مثال نہیں, بڑے سے بڑے نبی کی مثال نہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ جب ان کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا اور ان کو اٹھا لیا اللہ نے آسمان پر
اور دوبارہ زمین پر بھیجے. کوئی مثال ہے ایسی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا, آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالی نے معاملہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر موت دی اپنے پاس اوپر بلا لیا اور فرمایا قرب قیامت میں تمام احادیث متواترہ مشہورہ کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوگی تو دجال کے مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں نازل کریں گے, بھیجیں گے.
چنانچہ لکھا کہ عیسیٰ
علیہ الصلوۃ والسلام دمشق میں منارہ جو ان کی جامع مسجد دمشق ہے اس کو منارہ شرقیہ کے پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. تمام احادیث متواترہ کے اندر آتا ہے یہ. چنانچہ جب یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, کون انسان بول سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں اس لیے بیان کی کہ ایک بغیر باپ کے پیدا ہونا, دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیام, دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر موت دیے اٹھانا, تیسرا ان کو دوبارہ دنیا میں کیا کرنا, نازل کرنا دجال کو وفات دینے کے لیے. انی متوفی کا ورافی ہوگا الیہ, قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. تو اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں میرے والد مالد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علامات قیامت اور نزول مسیح, اس کا پورے کتاب ان کی ہے اس کے اوپر.
تو اس پہ کفار نے یہ سمجھ لیا, عیسائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ خدا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں, یہ ہمارے اوپر انعامات ہیں, ہم ہر نبی کے اوپر اللہ کے بندوں کے اوپر مختلف چیزیں ہوتی ہیں, ان کے اوپر ہم نے کیا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ولو نشاء, اگر ہم چاہتے عیسیٰ علیہ السلام لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون, ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صفات جو ہم نے دی اس کے بجائے ہم ملائکہ ہی ان کا خلیفہ بنا دیتے, ملائکہ پیدا کرتے دنیا میں.
اسی طرح ملائکہ دنیا میں
پیدا ہوتے جس طرح انسانوں کے بچے پیدا ہوتے, جس طرح جانوروں کے بچے پیدا ہوتے, ان کی زندگی, ان کی پیدائش, ان کی موت, ان کی زندگی اسی طرح ہوتی جیسا کہ انسانوں کی, ہم یہ بھی کر سکتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بنائے لیکن ملائکہ کو ہمارے درمیان میں تو نہیں رکھا نا, ان کے لیے الگ جہان آباد کیا اللہ رب العزت نے, وہ اپنے پاس ہیں آسمان پر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چال فرماتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے, ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون, اور اگر ہم چاہتے ہم بنا دیتے تم میں سے کچھ لوگوں کو ملائکہ زمین میں تو تمہاری جگہ ان کی لے لیتے. وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها, دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے.
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. قیامت کی آخری نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے کہ قرب قیامت جب آئے گی، قیامت جب قریب ہوگی، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے، وہ آ کر دجال کو قتل کریں گے. دمشق، شام کا جو شہر ہے، اس کی جامع مسجد دمشق کے منارہ شرقیہ پر وہ اتریں گے. اتر کر قریب میں بالکل کیا ہے، اسرائیل ہے، وہاں پر باب النطق کے اندر قتل کیے جائے، قتل ہوگا دجال، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قتل کریں گے، ورنہ وہ کسی کے کنٹرول میں آنے والا ہوگا نہیں. آج میں وہ باب اللد ہے، اسرائیل کے اندر ہے، اور میں نے اس کی تصویریں دیکھی. اب پتہ نہیں آج کل اے آئی کا زمانہ ہے، لوگوں نے خود بنا کر دی یعنی، لیکن حدیث میں یہی آتا ہے کہ تصویروں میں لکھا ہوا کہ باب اللد، جس کے اوپر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں دجال کو قتل کریں گے، یہ ان کا کوئی فوجی ایئر بیس ہے، اس کا یہ دروازہ ہے باب اللد. وہاں لکھا ہوا تھا، کسی نے لکھ کر ڈال دیا یا حقیقت میں لکھا ہوا، واللہ اعلم بالصواب، کہ ہنا ينزل ملک السلام، وہاں یہ لکھا ہوا ہے باب اللط کے اوپر کہ یہاں ملک السلام نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھ کر، اور وہ قتل بھی کریں گے دجال کو. تو میرے دادا حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو باب اللط پہ قتل فرما کریں گے، اور ان کے قتل کے بعد عیسائیوں کا قتل عام ہوگا. یہ تمام روایت میں آتا، تمام روایت، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے نا، تو مسلمانوں کا عیسائیوں سے اختلاف ختم ہو جائے گا. ابھی تو اختلاف ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یعنی ان کی رسالت کے قائل نہیں ہے، قرآن کے قائل نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو جھگڑا ختم، وہ خود اپنی زبان سے بتائیں گے بھائی میں تو خدا نہیں ہوں، خدا تو کون ہے، اللہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ تو کون ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، برحق ہیں، تو جھگڑا ختم، کیا جھگڑا رہے گا. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی جب قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امتی ہو کر آئیں گے کیا نبی ہو کر آئیں گے، یہ سوال اٹھایا لوگوں نے. اس کا جواب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کے حکم ملک میں چلا جائے، جیسے ہمارے بادشاہ چلے جاتے ہیں نا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ملک میں سرکاری دورے پر گیا ہوا ہے، تو اس ملک کا بادشاہ بھی بادشاہ ہے، اور دوسرے ملک کا جو صدر وزیر اعظم بادشاہ ہے وہ بھی اپنے حساب سے وہ بادشاہ ہے. تو کہتے ہیں یہاں پر اللہ کے نبی اپنی جگہ پر نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ پرانے نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ ان کی بادشاہت میں آ گئے، تو ان کی حیثیت ختم نہ ہوئی نہ ان کی حیثیت ختم ہوئی. اس کو قرآن کریم نے فرمایا وہ انہ العلم للساعۃ، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی ایک نشانی بھی ہے، اس کے بعد قیامت آنی ہے. جب مسلمان اور عیسائی مل جائیں گے نا، عیسائیوں سے جھگڑا ختم، مسلمان بھی توحید کے قائل، اور ہمارا عقیدہ تو پہلے سے بھی یہی ہے، ابھی بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں تھے، ان کی نبوت ختم، ان کی تعلیمات اس محدود وقت کے لیے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن قرب قیامت میں آئیں گے. عیسائی مسلمان مل گئے، اب یہ دونوں مل کر یہودیوں کا قتل عام کریں گے جو روایات میں آتا. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا قیامت کی ایک نشانی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی ایک نشانی، اس میں شک مت کرنا. وَاتَّبِعُونَ، اور کہا کہ دیکھو میرا کہنا مانو، هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، یہ ایک سیدھا راستہ. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور سن لو یہ بات کہ تم کو کہیں ایسا نہ ہو شیطان سیدھے راستے سے روک دے ان باتوں کو بیان کر کے. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے. یہ باتیں کر کے لوگ انسان کے ایمان کو ڈگمگا دیتے، کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی برحق، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ تمام وہ لوگ غیر اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جائے وہ دوزخ میں جائیں گے. تو
تو ان دونوں نبیوں کی بھی تو عبادت کی گئی، یہ بھی تو دوزخ میں جائیں گے نعوذ باللہ. اب یہ کہہ کر لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب دیا کہ مراد یہ نہیں ہے، مراد دوزخ میں جانے سے وہ ہے کہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہو، یا جن کی یہ لوگ اللہ کے نبی کے اور اللہ کے حکم کی مرضی کے خلاف عبادتیں کریں، وہ مراد ہے اس سے. لہذا کسی شک میں مبتلا مت ہونا. اسی لیے فرمایا کہ ہر وقت انسان کو کسی نہ کسی سے رابطہ ضرور رکھنا چاہیے تاکہ انسان کی غلط فہمیوں کا وہ ازالہ کرتا رہے. فرمایا ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واضح تعلیمات لے کر آئے، قال قد جئتکم بالحکمہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے نیک ہونے میں، ان کے برگزیدہ ہونے میں، ان کے اللہ کے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی واضح نشانیاں لے کر آئے، واضح نشانی سے مراد ہے وہ نو معجزات لے کر آئے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے تھے، قال قد جئتکم بالحکمہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے لوگوں سے میں تمہارے پاس حکمت کے پاس ساتھ آیا، بلی ابین لکم، اور تاکہ میں تمہارے سامنے واضح کر دوں بعض ان چیزوں کو جس میں تم لوگ جھگڑتے تھے، فتق اللہ وطیعون، اور تم لوگ میری عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، فتق اللہ، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اس لیے یہاں پر یہ بات ہے کہ تاکہ میں بیان کروں، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تاکہ میں بیان کروں تم سے وہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. چونکہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایسی، آج بھی یہی حال ہے ان لوگوں کا، یہ تو قرآن کریم 1400 سال پرانی بات بیان کر رہا ہے نا، آج بھی ان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، اسی طرح ہٹ دھرمی ہے، اسی طرح ضد ہے جو یہ پہلے نبیوں کے ساتھ کرتے تھے. کتنے نبیوں کو تو انہوں نے قتل کیا، کتنے جس نبی جو اللہ کا حکم آیا اسی وقت اس کی مخالفت کرنا یہ اپنا لازمی حصہ سمجھتے تھے، ایسی ضدی قوم تھی. تو چونکہ ان میں ہٹ دھرمی تھی، ضد تھی، اس لیے انہوں نے بعض احکام شریعہ میں تحریف کر ڈالی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی واضح حقیقت واضح کی کہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوا، اور بعض باتیں اس لیے فرمائی کہ خالص دینی معاملات تھے، اور اللہ کے نبی دینی معاملات کو بیان کرتے ہیں، دنیاوی معاملات کو جن کے وہ عادی تھے ان کو بیان نہیں کیا کہ تاکہ قرآن کریم میں، کیونکہ نبی کا کام دنیاوی معاملات کو بیان کرنا نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا یہ بات ان اللہ و ربی و ربکم، فرمایا بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فعبدوہ، اسی اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں، یعنی کتنے فرق ان کے بیچ میں آ گئے، وہ ان میں وجود، انہوں نے فرقے پیدا ہو گئے نت نئے. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، اس سے مراد اس زمانے کے فرقے، ان یہودیوں میں، ان عیسائیوں میں طرح طرح کی جماعتیں، طرح طرح کے فرقے بن گئے، ہر ایک کی ایک ایک جماعت بن گئی. فویل للذین ظلموا، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیے، من عذاب یوم علیم، اس عذاب سے جو دردناک دن کا عذاب آنے والا ہے، اس کے بارے میں فرمایا اس سے ان کے اندر خرابی ہے، اور اس سے ان کے اندر کیا ہے جو ہے، اس سے ان کے لیے خرابی ہے، اس سے ان کے لیے ہلاکت ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کی عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ دعا فرما لے ہمارے دارالعلوم کے ایک بہت قریبی جاننے والے، ہمارے خاندان کے ایک بڑے قریبی تعلق والے، اور ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز، دارالعلوم کراچی میں ہی رہتے تھے، جناب کلیم صاحب، آج ان کا انتقال ہو گیا، بڑے پرانے ان سے تعلقات ہیں، خاندانی تعلقات بھی ہیں، دارالعلوم سے بھی تعلقات ہیں، ہمارے دادا اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خاص لوگوں میں سے تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا، ابھی شمع ان کا جنازہ ہے. تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جناب کلیم صاحب کی کامل مغفرت فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.
اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، قرآن پاک کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کو میں جو بیمار ہیں ان کو مکمل شفا نصیب فرما، تمام مرحومین کی یا اللہ کامل مغفرت فرما، جناب کلیم صاحب کی یا اللہ کامل مغفرت فرما، بھائی کلیم صاحب کی کامل مغفرت فرما، ہمارے ایک اور ساتھی ہیں مولانا محمود کوہستانی، ان کی والدہ سخت علیل ہیں، انہوں نے آج فون کر کے دعا کے لیے کہا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ صاحبہ کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. ہماری جتنے جاننے والے دوست احباب تمام لوگ جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا کامل نصیب فرما، تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.